لا إله إلا الله سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. باغ رب کی گلی, باغ رب کی گلی. وہ ٹھیک سے بند ہو گیا.
ہے بری یہ گلی بڑھ گئی بے
گناہوں کی گلی گلی. اور یہ اشعار اصل میں نفس اور روح کا مکالمہ ہے. روح بھی ہمارے یہاں مؤنث بولی جاتی ہیں اور نفس بھی اصل میں مؤنث ہی ہے, اس لیے دونوں کو سہیلیاں ظاہر کر کے, نفس کا مزاج چونکہ جہنمی ہے اس لیے روح کا مزاج اللہ کا مرکز ہے, ذکر اللہ ہے, اللہ کی یاد ہے, نیکی ہے, تو دونوں میں آپس میں ایک کشمکش, ایک جنگ ہو رہی ہے. روح اس کو اللہ کی طرف کھینچ رہی ہے نفس کو, اور نفس جو ہے وہ چاہتا ہے گناہ کرنا یا چاہتی ہے گناہ کرنا.
اے بری یہ گلی بن گئی بے گلی, اے بری یہ گلی بن گئی بے گلی, میں چلی میری میں چلی تو ہے گو من چلی مت دکھا, تو ہے گو من چلی مت دکھا, سن رہی ہے دل جلی بھارب کی گلی, سن رہی ہے دل جلی بھارب کی گلی, ہے بری یہ گلی بمبئی میں گلی, ہے سکھی میں جلی جا گئے چاندنی ڈل گئی, پھول مرجا گئے چاندنی ڈل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر گلی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر گلی, بے نشاں بے میں بتاؤں کہ گن جان کیا سنی، کوئی مجنوں ملا
صاحب تھانوی رحمہ اللہ میں سے آج ہم نیا آواز اخلاص اخلاص یہ شروع کر رہے ہیں. بات خطبہ مسنہ کے اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى نیاتكم واعمالكم. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں پر نظر نہیں فرماتے، لیکن تمہارے نیتوں اور کاموں پر نظر فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرما دیا جس پر حق تعالی کی نظر اور توجہ ہے، وہ اس پر مخلوق کی توجہ اور نظر نہیں، اور اس چیز کو بھی بیان فرما دیا جس پر حق تعالی کی نظر اور توجہ نہیں، وہ اس پر مخلوق کی نظر اور توجہ ہے. پس اس حدیث میں ایک ایسے مرض کا علاج فرمایا ہے جس میں مخلوق مبتلا ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ مخلوق کی نظر ایسی چیز پر ہے جس پر حق تعالیٰ کی بالکل نظر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور جس چیز پر حق تعالیٰ کی نظر ہے مخلوق نے اس سے نظر ہٹا رکھی ہے. صورت اور مال پر حق تعالیٰ نظر نہیں فرماتے، مگر مخلوق نے اس کو مقصود بنا رکھا ہے، اور نیت اور عمل پر حق تعالیٰ کی نظر ہے تو مخلوق نے اس سے نظر ہٹا رکھی ہے. اس لیے ضروری ہوا کہ اس غلطی پر خبردار کیا جائے تاکہ علاج ہو جائے. اور اس وقت اس حدیث کے بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرض میں عام طور سے لوگ مبتلا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ وہ سراسر خیریت کا زمانہ تھا، تب بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لحاظ سے بھی فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے سب کے حکیم ہیں، جتنے واقعات قیامت تک ہونے والے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سب کے متعلق ہیں، چنانچہ قیامت تک کوئی مرض، کوئی کام، کوئی کلام ایسا نہ ہوگا جس کے متعلق شریعت میں حکم موجود نہ ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کا علم دیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے خوب ادب سکھلایا، اور خوب اچھی تعلیم دی, اور یہاں سے شریعت کی گنجائش اور وسعت معلوم ہوگی کہ شریعت اسلامی کے سوا کوئی قانون ایسا نہیں جس میں تمام واقعات کا جو قیامت تک ہونے والے ہیں سب کا حکم موجود ہو. اور ہر ہر واقعے کے احکام موجود ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہر ہر واقعے کا حکم جدا جدا فرمایا ہو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے قاعدے بیان فرما دیے جن سے تمام واقعات کے احکامات نکل آتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن گودنے والے پر جو لعنت فرمائی تو ایک عورت نے دریافت کیا کہ قرآن میں یہ حکم نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو قرآن پڑھتی تو اس میں یہ حکم پاتی. کیوں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم کریں اس کو لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدن گودنے والے پر لعنت فرمائی ہے. پس یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے ہوا, اور عام قاعدے کے نیچے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. بس آج کل جو اخباروں میں لکھا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے, یہ مولویوں کی غلط ہے. یہاں سے اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ قرآن میں ظاہر طور پر نہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو حکم فرمایا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ کا ہی فرمایا ہوا ہے. بس اس قاعدے سے داڑھی رکھنے کا حکم بھی قرآن میں بیان ہو گیا. اور یہاں سے ایک اور ضروری بات بھی ثابت ہوئی, وہ یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا گویا اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے, تو جتنے احکام ہیں سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, خواہ حدیث شریف میں ہوں یا فقہ میں ہوں. اب ہم کو اپنی حالت میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ حق تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ کیسا ہے. آیا ان کے حکموں کو بے حیلہ و حجت مان لیتے ہیں یا ان میں حجتیں نکالتے ہیں؟ سو ظاہر ہے کہ آج کل شریعت کے حکموں میں مصلحتیں اور حکمتیں پوچھی جاتی ہیں, حالانکہ تجربے سے ایک قاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا جداگانہ برتاؤ ہے. بعض حکم کرنے والوں کے ساتھ تو ہمارا یہ برتاؤ ہے کہ ان کا حکم سن کر تو اس میں حجت و حیلہ نکال سکتے ہیں, اور بعض مرتبہ صاف انکار بھی کر دیتے ہیں, اور بعض کا حکم سن کر ہم دم بخود اور چپ چاپ رہ جاتے ہیں اور سوائے مان لینے کے کچھ چارہ نہیں ہوتا. پس غور کرنا چاہیے کہ اس فرق کی کیا وجہ کہ کسی حکم کرنے والے کے ساتھ یہ برتاؤ اور کسی کے ساتھ دوسرا برتاؤ. تو غور کرنے کے بعد اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ بعض حکم کرنے والوں کی تو دل میں عظمت اور قدر ہے اور بعض کی نہیں. جس کی ہمارے دل میں عزت اور قدر ہوتی ہے اس کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں اور چپ چاپ مان لیتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا, اور جس کی دل میں عزت اور قدر نہیں ہوتی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے, نہ اس کے حکم کو مانتے ہیں. عزت و بڑائی وہ چیز ہے کہ زبان پر مہر لگا دیتی ہے, بلکہ زبان تو کیا دل میں بھی اس کے حکم کے متعلق شبہ تک نہیں آتا, بلکہ اگر دوسرا کچھ وسوسہ اور شبہ کرتا ہے تو اس کو یوں دفع کر دیتے ہیں کہ میاں یہ ایک بڑے شخص کا حکم ہے, ضرور اس میں کچھ مصلحت ہوگی, ورنہ ایسا بڑا شخص اس بات کا حکم ہی کیوں کرتا گو وہ مصلحت ہماری سمجھ میں نہ آئے. مثلا اگر ایک روپیہ کا اسٹامپ خرید کر ہم ڈاک خانے میں چھوڑ دیں اور اس پر ڈاک کا ٹکٹ نہ لگائیں تو وہ بیرنگ ہو جائے گا, اور دو پیسے کا لفافہ بیرنگ نہیں ہوتا, حالانکہ ان دونوں کی قیمت میں 15.5 آنے کا فرق ہے. سو ظاہر میں یہ بالکل عقل کے خلاف ہے, مگر اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا جاتا کہ اس کی وجہ کیا ہے, بلکہ بلا شبہ تسلیم کر لیتے ہیں اور روز مرہ اس پر عمل درآمد ہے. یعنی ڈاک ٹکٹ الگ ہوتا ہے اور حکومت کا اسٹیمپ الگ ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اسٹیمپ اس میں لگا دے, حکومت کا جو اسٹیمپ ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں, اس کا کچھ خاص نام ہے نا, ریوینیو اسٹیمپ, تو ریوینیو اسٹیمپ ڈاک کا کام نہیں دیتا, لیکن سب جانتے ہیں کہ اگرچہ ریوینیو اسٹیمپ 1 روپے کا ہے یا 5 روپے کا ہے یا 100 روپے کا ہے, لیکن وہ ڈاک خانے والوں کے کسی کام کا نہیں ہے, تو اس لیے وہ ڈاک کا جو لفافہ ہے وہ ڈاک کے قابل نہیں ہوگا, پوسٹ کے قابل نہیں ہوگا. تو یہ اصول سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹیمپ وہ بھی اسٹیمپ ہے یہ بھی اسٹیمپ ہے, لیکن وہ ڈاک خانے کا ہے اور یہ ریوینیو حکومت کا ریوینیو ہے, یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے. تو اس میں جو ہے کوئی شبہ نہیں کرتا, نہ کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، بلکہ بلا شبہ تسلیم کر لیتے ہیں اور روز مرہ اس پر عمل درآمد ہے۔ کبھی کسی کی زبان پر تو کیا دل میں بھی شبہ نہیں، اور سرکاری حکموں میں کبھی کوئی شک اور اعتراض نہیں کرتا، اور اگر کوئی اسٹیمپ کے متعلق شبہ بھی کسی کے سامنے ظاہر کرے تو اول تو اس شخص کو پاگل اور احمق کہیں گے کہ یہ کیا سوال کرتا ہے، اور پھر جواب بھی دیں گے تو صرف اس قدر کے قانون اسی طرح ہے، اور اس جواب دینے والے کو اس قانون کی وجہ اور دلیل نہ بتلانے کی وجہ سے یوں نہ کہیں گے کہ یہ جواب سے عاجز ہیں، بلکہ ہر شخص سمجھے گا کہ یہ جواب کافی ہو گیا۔ تو اس کی تسلیم کی وجہ سوائے عظمت اور قدر کے کیا ہے؟ چونکہ حاکموں کی دلوں میں عزت اور قدر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے زبان بلکہ دل پر بھی مہر لگا دی، اور سوائے بجا اور درست کے انکار زبان پر نہیں آ سکتا۔ جب یہ قاعدہ ثابت ہو گیا تو اب میں سخت حیرت اور تعجب میں ہوں کہ خدا کی شان، دنیا کا ایک ادنا حاکم جو فنا ہونے والا، مرنے والا اور عاجز ہے اور اپنا ہم جنس ہے، اس کے سامنے تو ایسے مجبور اور بے زبان ہو جاتے ہیں، اور جو کہ سب حاکموں کے حاکم ہیں اور ہر طرح قدرت رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو ایک دم میں سب کو برباد اور ہلاک کر دیں۔ اس کے حکم میں حجتیں نکالی جاتی ہیں، حکمتیں پوچھی جاتی ہیں، افسوس ہزار افسوس۔ کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب تعاون سے بھاگنا کیوں حرام ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ غیر قوموں کے مشابہ لباس اور وضع قطع رکھنا کس لیے منع ہے، یہاں تک کہ روزہ نماز حج اور زکوٰۃ کا میراث سب حکموں میں اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں۔ خدا کی پناہ، شرع کے حکموں میں جو بیجا سوال کیے جاتے ہیں، اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان حکموں کی دل میں عزت اور قدر نہیں؟ ان سوال کرنے والوں سے زیادہ مجھے جواب دینے والوں پر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ عادت اختیار کر لی ہے کہ جو شخص جس حکم کی حکمت اور مصلحت پوچھتا ہے، یہ اس کو کچھ نہ کچھ حکمت اور مصلحت بتلانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر معلوم نہیں ہوتی تو کچھ گھڑ کر بتلا دیتے ہیں، اور جواب نہیں دیا جاتا کہ قانون الہی ہے، اور جواب نہیں دیا جاتا کہ قانون الہی ہے، جیسا کہ دنیا کے حاکموں کے حکم کی دریافت کرنے پر جواب دیا جاتا ہے کہ سرکاری قانون ہے۔ افسوس معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عزت اور بڑائی کو دنیا کے حاکموں سے بھی کم سمجھ لیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قسم کے سوال کرنے والوں کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور قدر نہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ اسی طرح جواب دینے والوں کے دل میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے دل میں عظمت اور بڑائی ہوتی تو وہی جواب دیتے جو اسٹیمپ کی مثال میں گزرا کہ بس بھائی چپ رہو، قانون اسی طرح ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اور جب دنیا کے حاکموں کے بہت سے حکموں میں مصلحتیں اور حکمتیں ہم کو معلوم نہیں، اور نہ ان کے معلوم کرنے کی حوث ہوتی ہے، تو پھر اصل حاکم یعنی حق تعالیٰ کے حکموں کی مصلحتیں اور حکمتیں معلوم کرنے کی کوشش میں کیوں پڑتے ہیں؟ اور جب ایک ادنا آدمی اپنے نوکروں کو اپنی خانگی مطالبات کی حکمتیں نہیں بتلاتا تو حق تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے، وہ اپنی مخلوق کو جو ان کے غلام ہیں مصلحتیں اور حکمتیں کیوں بتائیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ فلاں حکم کی کیا وجہ ہے، بے تکلف کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے کیا وجہ ہے، بس خدا تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے، جیسا کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ آپ پاک ذات ہیں، ہم کو کچھ علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہم کو سکھا دیا، بے شک آپ ہی باخبر اور حکمت والے ہیں۔ یہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا ناقص علم فرشتوں کے علم سے تو زیادہ نہیں۔ جب انہوں نے مصلحت اور حکمت کے علم کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور تسلیم کرنے سے کام لیا اور اپنی رائے کو دخل نہیں دیا، تو ہم کون ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکموں میں دخل دیں؟ بس یہ جواب کافی ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کیسے کامل تھے، مگر کافروں کے ساتھ بحث اور مناظرے میں جو بات معلوم نہ ہوتی صاف فرما دیتے کہ ہم نہیں جانتے، ہم اپنے پیغمبر سے پوچھ کر بتا دیں گے۔ حاصل یہ کہ حکمتوں کی تلاش کرنا دلیل اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کی عزت اور بڑائی دل میں نہیں، اور اگر دل میں حق تعالیٰ کی بڑائی ہوتی تو حکمتوں کی تلاش تو کیا اس کا وسوسہ تک بھی نہ گزرتا۔ چنانچہ جن کے دل میں حق تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہے، ان کے دل میں ہرگز ایسا وسوسہ نہیں آتا جس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ادھر آیا ادھر نکل گیا، اور دل میں جمع نہیں، البتہ ایسا وسوسہ آ جانا جو صرف خیال ہی کے درجے میں ہو، یہ عظمت کے خلاف نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کامل ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسے وسوسے آ جاتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دل میں لائیں تو ہم جل کر سیاہ ہو جائیں، تب بھی ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر کو وسوسے کی طرف پھیر دیا، عمل اور عقیدے تک اس کا دخل نہیں ہوا۔ صوفیوں کو بھی بعض مرتبہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اپنے کو مار ڈالنا اس وقت آسان معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ان میں جاہل ہیں وہ اپنے کو مار بھی ڈال دیتے ہیں، اور جو واقف کار اور سمجھدار ہیں وہ استغفار کر کے صبر کرتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه۔ حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس شخص نے فلاح پا لی جس نے اسلام قبول کر لیا اور بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور خدا نے اس کو اس چیز پر جو اس کو دی گئی قناعت بخشی۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اگر قناعت نہ ہوگی تو مال کی حرص آخرت کی تیاری کے لیے اس کو فرصت نہ دے گی۔ بس اس حدیث پاک سے قناعت کی نعمت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ کوزے چشمے ہری سا پر نشد، تا سبب قانع نشد پر در نشد۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریصوں کی آنکھ کا کوزا کبھی پر نہ ہوا، اور سیپ جب تک قناعت نہیں اختیار کرتی، یعنی اپنے حرص کا جب تک منہ بند نہیں کرتی، اس میں موتی نہیں بنتا۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اسلام کی نعمت کے بعد قناعت، حدیث مذکور میں اسلام کی نعمت کے بعد قناعت کے ذکر سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ قناعت سے وقت فارغ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری میں استعمال ہو کر فلاح اخروی کا سبب بنتا ہے۔
یا اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ گوشت کھانا سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ شخص بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طفولیت کے بعض واقعات کی روایتیں ہیں، یہ پانچویں روایت ہے۔ محمد بن اسحاق نے ثور بن یزید سے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو، چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا، پھر اسی طرح 100 کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا، پھر کہا کہ بس کرو، واللہ اگر ان کو ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے۔
یا رب صلی
على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.